بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو, میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا, لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے, اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو, اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید آپ سن سکیں گے. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ویانا مذاکرات میں ایران بہت تعمیری کردار ادا کر رہا ہے, چین کے سینئر مذاکرات کار کا بیان. پاکستان میں مری واقعہ پر اپوزیشن ہی نہیں اتحادی بھی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد عمر خراسانی ہلاک کر دیا گیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ویانا میں پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کے 8th دور کے ضمن میں چین کے سینئر مذاکرات کار نے کل رات اسلامی جمہوری ایران کے نئے وزیر خارجہ علی باقری کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ ایران نئے اور جامع نظریات پیش کر کے مذاکرات میں بہت تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے مستقل نمائندے وانگ کوان نے نامہ نگاروں کے اجتماع میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کے دوران چین اور ایران مسلسل بات چیت میں ہیں اور دونوں فریق تمام مذاکراتی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں, کہا کہ چین بھرپور طریقے سے ایٹمی مسائل سے متعلق ایران کے منطقی مطالبات کی حمایت کر رہا ہے. وانگ کون نے مزید کہا کہ بیجنگ ایٹمی توانائی سے پرامن استفادے کے لیے ایران کی حمایت جاری رکھے گا. ویانا مذاکرات پیر کو بھی مذاکرات میں شریک ممالک کے نمائندوں کے درمیان دو طرفہ اور چند جانبہ ملاقاتوں کی صورت میں جاری رہے. ویانا مذاکرات ایسے میں جاری ہیں کہ تقریباً تمام مذاکراتی وفود کے درمیان اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حتمی سمجھوتے کے حصول کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ویانا سمجھوتے کے حصول کی صورت میں 2015 میں ہونے والے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو پہلے پابندیوں کو اٹھانا پڑے گا اور پھر اس کی صداقت کو پرکھا جائے گا اور اس کے بعد ایٹمی سمجھوتے کے تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران اپنے وعدوں پر عمل کرے گا. واضح ہے کہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے 8th دور کے ویانا مذاکرات پیر سے شروع ہوئے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور عمان کے تعلقات کو دوستانہ اور دیرینہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ایران کی پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے پیر کو عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچنے پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خلیج فارس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تاکہ پڑوسیوں کے درمیان رابطے کا چینل مضبوط بنائے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک روزہ دورے مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ اور اس ملک کے حکام سے ملاقات کریں گے اور باہمی علاقے اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے 4 فریق ٹرانزٹ لائن کی بحالی کے سمجھوتے کا جائزہ لینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 4 فریق سمجھوتے پر ایران، عمان، ترکمنستان اور ازبکستان دستخط کر چکے ہیں، اور اس دورے میں اس سلسلے میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ دور کے مذاکرات بھی عراق کی میزبانی میں انجام پائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پانچویں دور کے مذاکرات کے انعقاد کے وقت اور حزب اللہ لبنان کے بارے میں سعودی عرب کے موقف کا مذاکرات پر کوئی اثر مرتب ہونے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور ایجنڈے میں ہے اور دونوں ملکوں کے اختلافی موضوعات کے باوجود مصلحت کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار روابط کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ لبنان کے بارے میں بیرونی فریق اس ملک میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ سب کو ہی تمام ملکوں اور قوموں کی مقامی حکومتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے دورے ویانا اور ایران کے سینئر مذاکرات سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کا دورے ویانا کوریا کے حکام کی پہل کی بنیاد پر انجام پایا اور اس ملک پر ایران کے واجب الادا قرضوں کا ویانا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سعودی وفد کے دورے ویانا کے بارے میں کہا کہ ویانا میں مختلف وفود کی آمد و رفت جاری ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کے وفود کے دورے ہوتے رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان وفد کے دورے تہران کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تہران کو تشویش ہے اور افغان وفد کا دورہ انہی تشویش کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے تہران میں احمد شاہ مسعود اور اسماعیل خان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ نیوز ایجنسی فارس کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تہران کا دورہ کرنے والے امیر خان متقی نے معروف جہادی رہنما اسماعیل خان کے علاوہ معروف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں طالبان مخالف رہنما شمار ہوتے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ اتوار کے روز تہران پہنچے تھے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں کو اطمینان دلائے کہ کسی بھی تشویش اور پریشانی کے بغیر وطن واپس آ جائیں۔ گزشتہ روز طالبان حکومت کے وزیر خارجہ اور احمد مسعود کے درمیان تہران میں ملاقات کی خبریں سامنے آئی تھیں، جن کی پنج شیر محاذ کے ترجمان کی جانب سے تردید کی گئی تھی۔ پیر کو ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا ہے کہ تہران مختلف افغان دھڑوں کا میزبان ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان ملاقاتوں کا افغان عوام کے لیے اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے انجام پا سکتی ہے۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کی ٹیلی فونی گفتگو میں کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستانی وزیر خارجہ کو پیشکش کی ہے کہ نئی دہلی کی افغانستان کے لیے 50 ٹن گندم سمیت دیگر انسان دوستانہ امداد چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان بھیجی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے ہندوستان کو افغانستان امداد بھیجنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ پاکستان کی شرط تھی کہ ہندوستان افغانستان کے لیے جو گندم بھیجنا چاہتا ہے اس کے لیے افغان ٹرکوں کا استعمال کرے، لیکن ہندوستان کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل کو مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں مری واقعے پر اپوزیشن ہی نہیں اتحادی بھی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملک کی قومی اسمبلی کے فلور پر ایم کیو ایم نے مری واقعے کا ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومت کو قرار دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی صلاح الدین نے کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری مری انتظامیہ کی ہے، این ڈی ایم اے بھی واقعے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر طوفانی برف باری ہو سکتی ہے، حالانکہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں نے بھی سانحہ مری کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ قاف لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر برائے آبی وسائل منیس الہی نے مری میں سیاحوں کی ہلاکت پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ سانحہ مری کے بعد علاقے کی فضا سوگوار ہے اور لوگوں کے مری آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اگرچہ سڑکوں سے برف کو ہٹا دیا گیا لیکن پھسلن کی وجہ سے چلنا پھرنا انتہائی دشوار ہے اور علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ علاقے میں پولیس اور امدادی کارکن بدستور تعینات میں مقامی لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی مرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے دہشت گرد گروہ داعش کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کارروائی کے دوران داعش کے 6 عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان نے کہا کہ داعش کے دہشت گردوں کے علاقے میں موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے پر کیے گئے آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران سی ٹی ڈی نے ایک گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر کے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد عمر خراسانی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عمر خراسانی کو افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ہلاک کیا گیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عمر خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا جس کا اصل نام خالد بلتی تھا۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد پاکستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت گردی کا مرکز چلاتا رہا تھا اور آپریشن ضرب اسب کے دوران وہ افغانستان فرار کر گیا تھا۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر حملوں اور کاروائیوں میں ملوث تھا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ایک دھماکے میں 9 افغان بچے جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے سیکورٹی اور اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ پیر کی دوپہر صوبے کے لال پور علاقے میں ہوا، جس میں کم سے کم 9 افغان بچے جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ایک مارٹر شیل پھٹنے سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک پرانا مارٹر شیل جو نہیں پھٹ سکا تھا، اسکولی بچے اسے اسکول کے گیٹ تک لے آئے اور کھانے پینے کے ٹھیلے کے پاس رکھائے تھا کہ اسی وقت اس میں دھماکہ ہو گیا۔ عراقی وزیراعظم مصطفی القاظمی نے محمد الحلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیراعظم مصطفی القاظمی نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ملکی تاریخ کا ایک اہم دن اور قومی طاقت اور وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہے۔ عراقی وزیراعظم نے اسپیکر محمد الحلبوسی اور ان کے معاونین کے دوبارہ انتخاب پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں حکومت سازی کا دشوار مرحلہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور اسی طرح ہمارے ساتھ لندن سے رابطے میں ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب سے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، 3 مہینے کے بعد بالآخر عراق کی نو منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس اتوار کو منعقد ہوا، اور ظاہر ہے کہ اجلاس تو ہوا لیکن جس طریقے سے مقررہ وقت سے تاخیر کے ساتھ ہوا اور جس طریقے سے ایوان میں ہنگامہ آرائی ہوئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکومت سازی کتنی آسان ہوگی؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انتخابات کے نتائج سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جو آئندہ کی عراق کی حکومت ہوگی اس میں مشکلات رہیں گی۔ بلکہ میں اگر اس سے پیچھے چلا جاؤں کہ جو سسٹم انہوں نے عراق کے لیے دیا ہے، وہ خود سسٹم کے اندر ایسے نقائص موجود ہیں کہ جو ہمیشہ اس طرح کی مشکلات کا باعث بنیں گے۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی بعض طاقتیں ہیں، مثلا انہوں نے ایک جس انداز سے ایک لبنان کی طرح یہاں پہ بھی ایک سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی ہے کہ سنی کو یہ ہونا چاہیے، شیعہ کو یہ ہونا چاہیے اور کردوں کو یہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک جمہوری، ایک اس کو تو نہیں کہہ سکتے آپ جمہوری انداز سے لے کے آئیں۔ آپ اپنے ملکوں میں تو نہیں کہتے کہ وائٹ سفید فاموں کو یہ ہونا چاہیے اور کالوں کو یہ ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ ایک جمہوری جو آپ کا ایک رائج جمہوری ہے، تو ایک لحاظ سے تو خود ایک اختلافات کے بیچ وہ دیے گئے تھے اس میں. پھر الیکشن کے اندر جس انداز سے انہوں نے الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے وہ سرور جو ہے امارات میں پڑا ہوا ہے, متحدہ عرب امارات میں الیکشن یہاں پہ ہو رہے ہیں, اور ابھی تک اس کو جو بڑے دھڑے ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا, یعنی جسے کہتے ہیں مجبوری سے انہوں نے عدالت کا فیصلہ مانا ہے لیکن اس اعتراض کے ساتھ مانا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے, لیکن ایک سسٹم چل پڑے اس لیے جو ہے. تو اس لحاظ سے پارلیمنٹ کا بھی جو اجلاس ہوا ہے, جو خبریں سامنے آئی ہیں, جو وہاں پہ ایک دھینگا مشتی کہیں یا مچھلی مارکیٹ بن رہا ہے جو پارلیمنٹ کا, تو جسے کہتے ہیں کہ آئندہ کے عنوان سے کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی, الا یہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کے اور وہاں کی جو مرجعیت ہے اس کو اگر یہ اہمیت دیں گے تمام گروپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, اور اگر یہی سیاسی کھینچا تانی اور چپکلش رہی تو یہ پھر پارلیمنٹ کے اجلاس ایسے ہی ایک دوسرے کو نکالنے اور باہر کرنے اور واک آؤٹ ہونا اور فلاں کو نہیں ماننا اور فلاں کو نہیں ماننا, یہ سلسلہ یعنی ایک امکان پایا جاتا ہے. لیکن جو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اگر یہ احساس کر لے کہ عراق اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے, عراق کو کن مشکلات کا سامنا ہے, تو اتنی مشکلات اتنے چیلنج کے باوجود اگر عراقی لیڈرشپ عہدوں کی لالچ میں یا منصب کے پیچھے ایک دوسرے کو اس طرح اگر کنڈیم کرتی رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی جمہوریت کے لیے بھی, عراق کے عوام کے لیے بھی, اور عراق کے مستقبل کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں.
جی بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ایران میں مقیم ایک اور ممتاز تجزیہ نگار ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, میسم حمدانی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی میسم حمدانی صاحب, اس بار عراق میں حکومت سازی کے معاملات اور مراحل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں بھی حکومت تو بنی لیکن مہینوں لگ گئے, اس بار کیا تصویر اس سے مختلف ہے؟ ویسے ہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ جو صورتحال عراق کے اندر موجود ہے, انتخابات کے بعد ظاہر ہے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ تو واضح اکثریت تو حاصل نہیں کر سکی, تو اس کے نتیجے میں مخلوط حکومت ہی بننی ہے, اور دوسری طرف قانون بھی ان کا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ان کے لیے کوئی شیعہ کینڈیڈیٹ ہی ہونا ہے. تو بہرحال ہم نے عرض کی تھی آپ خدمت میں کہ جو موجود وہاں پر پارٹیز ہیں, خصوصاً صدر صاحب کی پارٹی ہے اور اسی طرح ان کے مقابلے میں دوسری جو جماعتیں ہیں جن کے پاس کچھ کام جو ہے وہ سیٹیں ہیں, تو ان کو بالآخر ایک دوسرے کے ساتھ آنا پڑے گا, ایک دوسرے کے نزدیک آنا پڑے گا, کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا جو ابھی تک اتنا ٹائم لگ گیا, اور آگے بھی کچھ اندازہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم لیں گے, یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس میں وقت لگے گا جو اختلاف نظر ان کے درمیان موجود ہے اس میں, تو اس میں بالآخر ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ایک اصل ہے اس پورے جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک جو بنیادی اصول ہے جس کو سب کو مد نظر رکھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ خصوصاً امریکہ اور جتنے بھی اجنبی وہاں پر طاقتیں ہیں, خصوصاً جو امریکہ ہے, اس کے اثر و رسوخ کو کام کرنا, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی بہت سی پارٹیز ہیں اور بہت سے جو وہاں پر
جو صورتحال چل رہی, اس سے تو امریکہ کو پورا پورا فائدہ پہنچ رہا ہے.
ظاہر ہے امریکہ کا فائدہ یہی ہے, اور جو خطے میں موجود دوسری جو طاقتیں ہیں, عراق کے آپ ہمسائے کے اندر دیکھ لیں کہ جو عرب اسٹیٹس موجود ہیں, ان کی تو بھرپور کوشش یہی ہے کہ صورتحال گمگیر رہے, وہ تو کبھی بھی ایسی جو ہے وہ صورتحال نہیں بننے دیں گے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے اور عراق جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. وہ صدام کے بعد امریکہ کچھ اور سوچ رہا تھا, لیکن وہ کسی اور چیز سے جو ہے وہ مواجہ ہو گیا, اس کے سامنے کچھ اور چیز آ گئی ہے, اور اس کی ابھی بھی مکمل کوشش یہ ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے افراتفری کی صورتحال کو برقرار رکھے. دیکھیں, ان کے لیے ایک سب سے عجیب بات آپ کہہ لیں کہ یہ سب سے دھچکا جس سے ان کو لگا وہ یہ تھا کہ عراق کے اندر پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا کہ یہاں سے امریکی جو ہے وہ نکلیں, یہاں سے خالی کریں امریکہ, ایک قانونی حیثیت دے دی, جتنا بھی مزاحمتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں عراق کے خلاف اس کو ایک قانونی چھتری جو ہے وہ فراہم ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے آپ کے سامنے ہمارے ایام شہید قاسم سلمانی کی اور شہید ابو مہدی مہندس کی جو ہے وہ شہادت کے ایام گزر رہے ہیں. تو یہ جو انتہائی قدم امریکہ نے اٹھایا بغداد ایئرپورٹ پہ ایک سیولین ایئرپورٹ کے اوپر اس طرح کی فوجی کاروائی کر کے, اور جبکہ وہ کوئی فوجی مارکا بھی نہیں تھا, ایک سیولین جو ہے وہ مسافر کے طور پر جو ہے اور خصوصاً عراق کی حکومت کی سرکاری مہمان کے طور پر یہ افراد جو ہے وہاں پر موجود تھے. تو یہ جو انتہائی قدم اور غیر قانونی قدم جو اٹھایا اس نے, وہ اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کی اینڈ آ چکا ہے. یعنی ان کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ سرگرمیاں ہیں, سازشیں ہیں, ان کی کوششیں ہیں, وہ بالآخر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, اس کے کوئی نتیجہ ان کو نہیں مل رہا, اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بند گلی میں کھڑے ہیں. اب اس بند گلی کے اندر پھر جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک تالاب کے اندر یا دریا میں جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو وہ پھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ, کوئی ایسا طریقہ بنے. میرے خیال میں اب یہ ان کی یہی صورتحال ہے کہ یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو کچھ سیاسی افراتفری جو ہے وہ عراق کے اندر موجود ہے, اور یہ نزدیک نہیں آنے دے رہے ان قوتوں کو کہ جو بالآخر ان سب کا سابقہ جو ہے, ان ساری قوتوں کا, چاہے وہ صدر تحریک ہو, چاہے جو ہے وہ آپ دوسری مقاومتی تحریک مزاحمتی تحریک کہہ لیں یا جتنے بھی گروپس ہیں, یہ سارے جو ہے وہ ان کا مزاحمتی سابقہ ہے, یعنی ان کی تاریخ مزاحمتی ہے. یہ صدام کے خلاف جو ہے وہ ان کی ساری عمر گزرگی لڑتے, اب ان کے کچھ قبائلی اختلافات ہیں, کچھ ان کے امتیازات کا مسئلہ ہے, کچھ سپرمیسی کے مسائل ہیں, تو ان کو بالآخر ان چیزوں کو حل کرنا پڑے گا اور نزدیک آنا پڑے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مریت نے تو صاف اعلان کر دیا تھا کہ ہم کسی خاص سیاسی دھڑے کی حمایت نہیں کرتے, تو جب وہ کسی خاص سیاسی دھڑے کی حمایت نہیں کرتے تو وہ کس سے کہیں گے کہ آپ ہٹیے یا آپ بنائیے؟
دیکھیں, وہ انہوں نے مرجیت کا تو خیر طریقہ کار بھی ہے نا, انہوں نے تو اصول وضع کرنے کے, یہ اصول ہیں بنیادی, ان اصولوں کے مطابق تمام جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے کسی ایک گروپ کی حمایت مرجیت کے اس شایع نشان بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا لیں. مرجیت نے جو بنیادی اصول دیے ہیں, اگر واقعی ساری پارٹیاں اس پہ آ جائیں تو مسئلہ تو حل ہے. یعنی وہ عوام کی رائے کا احترام, ملکی مفادات کو ترجیح دینا, کرپشن کا خاتمہ, اور جمہوری رویوں کو پروان چڑھانا, اور ملک کو عالمی تسلط سے آزاد کرانا, یہ بڑے واضح ہیں کہ جو خود آیت اللہ سیستانی کی طرف سے, دوسرے جو مراجع ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں آ چکی ہیں, یہ نئی چیز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اقتدار کی جو خواہش ہے یا رولنگ پارٹی بننے کا جو ایک نشہ ہے نا, وہ بنیادی طور پہ ان احکامات سے ان کو دور کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا نہ ہو کہ اقتدار سے کہ اپنے ملک سے دور ہو جائیں, کہ ایسا کوئی سسٹم نہ آ جائے کہ ان کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر اگر کوئی ایک ایسا بڑا مثلا جیسا انقلاب تو نہیں کہہ سکتے, ایک بڑی تبدیلی اس طرح آ جائے کہ لوگ کہیں کہ ہم ان سیاسی جماعتوں سے اب جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں, ہمیں کوئی نیا سسٹم لانا چاہیے. تو نتیجتاً
ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اس قسم کی بات کریں, کیا وہاں کی جو سیاسی,
یقیناً دیکھیں اس وقت آپ وہاں کے عوام کو دیکھیں, وہاں کے عوام کے اندر تو آپ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم وہاں پہ جو لکھنے لکھانے والے ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں, ہم بھی انہی کی باتوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک اقتدار کے اس میں ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, آپ اسٹیٹ کے فائدے کے لیے. اب کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو اس لیے آ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوگا یا عراق کے خلاف ہوگا یا عراق کے مفادات کے خلاف ہوگا, ہر ایک کا دعویٰ تو یہی ہے. لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اگر کہیں پہ کوئی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے.
امید یہ کہ ماضی کی طرح اس بار بھی عراق کی سیاسی قیادت جو ہے کوئی نہ کوئی رائے حل نکالے گی, اور عوامی امنگوں کا احترام کرتے ہوئے, خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ایک وسیع البنیاد حکومت اور مضبوط حکومت, جمہوری حکومت تشکیل دے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے جو لے کے شفاعت کا گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے،
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید، جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو، اپنی گفتگو کو شائستہ بناؤ اور اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو دوسروں کے ساتھ نرمی اور خوش مزاجی سے پیش آنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسلام نے خوش اخلاق انسان کی اہمیت کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اگر غیر مسلمان بھی اس نیک صفت کا حامل ہو تو وہ بھی اس کے فوائد کو پا سکتا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو ایسے تین افراد کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کو شہید کرنے کی سازش میں متحد ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو قتل کیا اور باقی دو کو قیدی بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے قتل کی سازش کے جرم میں ان کے خلاف قتل کا حکم جاری فرمایا۔ اسی دوران جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک شخص کو معاف کریں کیونکہ وہ خوش اخلاق اور سخاوت مند ہے۔ آپ نے بھی اس شخص کو معاف فرمایا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے ان دو نیک صفات کی خاطر معاف فرمایا ہے تو اس نے اسلام کو صدق دل سے قبول کر لیا۔ اسلام کی نظر میں حسن خلق کا معنی کبھی یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط اور ناپسندیدہ فعل انجام دیا تو اس کے سامنے خاموش ہو جائیں یا ہنس دیں، بلکہ ایسے موقع پر اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اس فعل کے خلاف مناسب رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اگر چند افراد کی ناراضگی کا سبب بھی کیوں نہ بن جائے، کیونکہ ہمیں اس وقت تک دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جب تک اسلامی احکام اور اس کے اصول کی پامالی نہ ہو پائے۔ تاریخ اسلام میں حسد کی ایک اور مثال برادران یوسف کی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بہترین عادات، اعلیٰ کردار اور معصوم و بے مثال حسن کی وجہ سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا تھے۔ بھائیوں کو اپنے والد کی یوسف سے بے پناہ محبت ناگوار گزرتی تھی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جو بعد میں بڑے بھائی کے مشورے پر بدل دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے پر اکتفا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود نہ تو وہ والد کی آنکھ کا تارا بن سکے نہ ہی یوسف کے مقام کو پہنچ سکے، بلکہ اللہ نے انہی اسباب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبری اور بادشاہی سے سرفراز کیا۔ حسد کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے، اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ایمان کی کمزوری بھی حسد کا باعث بنتی ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو دوسرے کو عطا کی گئی ہے اس کا اصل حقدار میں ہوں۔ وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی ہے اور اپنے فضل و کرم کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تصورات و خیالات اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملعون و مردود قرار پایا تھا۔ ایسا کردار و مزاج رکھنا در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حاسد کا حسد اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے جناب انور شوق صاحب لکھتے ہیں، سری نگر میں حالات ایک عرصے سے کشیدہ ہیں، لیکن زندگی رواں دواں ہے۔ مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس امید پر کہ انشاءاللہ حالات کبھی نہ کبھی تو درست ہوں گے ہی۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہا ہوں، خبریں تبصرے لاجواب ہیں۔ اس کے علاوہ پیش کیے جانے والے دیگر پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہیں، جن کا دیگر ریڈیو اسٹیشنوں میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ محرم الحرام کے پروگرام بہت اچھے رہے، ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سامعین کے لیے علمی تحقیقی پروگرام پیش کیے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام کی خاص بات علماء کرام کے بیانات تھے۔ ویسے تو سارے پروگرام اچھے رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبروں میں کشمیر کے حوالے سے سبت محمد حسن صاحب کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں، اچھا لگتا ہے سن کر۔ بہرحال ریڈیو تہران آزاد صحافت میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور سامعین محترم، جناب انور شوق صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، علامہ تبریزی نے اپنی کتاب اسرار الصلات میں علامہ شیخ مہدی مازندرانی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے، یہ بزرگ مجتہد اگر کبھی خود کو خدا سے غافل محسوس کرتے تو اپنے بیٹے اور ملازم کو لے کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور اپنے بیٹے اور ملازم سے کہتے تھے، میرے حکم پر عمل کرنا تم دونوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جواب دیتے، کیوں نہیں، آپ کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے، میں لکڑیاں میدان میں جمع کرتا ہوں، تم بھی لکڑیاں جمع کرو۔ پھر علامہ مازندرانی یہ حکم دیتے تھے کہ لکڑیوں کو جلاؤ اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ کر لے جاؤ۔ اس حالت میں یہ شیخ بزرگوار اپنے آپ سے کہتے تھے، اے بوڑھے گنہگار، یہ خیال کر کہ گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور تجھے پکڑ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو بھلا اس آگ کی گرمی کیسے برداشت کر سکے گا؟ تجھ سے تو صرف آگ کی قربت اور تپش بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو خدا سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے۔ شیخ بزرگوار کا یہ عمل اپنے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام کے اس طرز عمل سے مماثلت رکھتا ہے، جب انہوں نے ایک یتیم کے لیے تندور جلایا اور آگ کی گرمی پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے علی، اس آگ کی گرمی کا مزہ چکھو، کیونکہ تم آخرت کی آگ کی گرمی کا مزہ چکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 دے 8 جمادی الثانی اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ جمادی الثانی سن 538 ہجری قمری کو معروف فقیہ، ادیب اور قاری ابو محمد شاطبی پیدا ہوئے۔ شاطبی، جو امام القرا کے نام سے مشہور ہوئے، 6 صدی ہجری قمری میں ادب اور علوم قرآنی کے استاد مانے جاتے تھے۔ علم قرأت میں ان کے 2 اہم قصیدے لامیہ اور رائیہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بعد کی صدیوں میں ان پر شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ شاطبی نے سن 590 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آٹھ جمادی الثانی سن 769 ہجری قمری کو 8 صدی ہجری قمری کے مشہور ایرانی شاعر ابن یمین فریومدی کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 685 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ادیب و شاعر والد سے حاصل کی۔ ابن یمین کو فارسی شاعری میں زیادہ شہرت اخلاقیات کے بارے میں ان کے قطعات سے ملی، جو انتہائی سادگی اور روانی کے حامل ہیں۔ ان کی تخلیقات میں ایک دیوان باقی ہے جو مختلف موضوعات کے 10,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس نامور ایرانی شاعر کو قصائد و قطعات کہنے اور غزل گوئی میں ایسی مہارت حاصل تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ گیارہ جنوری سن 1647 عیسوی کو فرانسیسی موجد ڈینس پیپن پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی تکنیکی اور صنعتی کاموں میں دلچسپی لینی شروع کی، اور بھاپ کے انجن کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بلاخر پیپن نے بوائلر ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پیپن نے اس کے ذریعے دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں بالا ترین نقطۂ ابال یا بوائلنگ پوائنٹ کو ثابت کیا۔ گیارہ جنوری سن 1880 عیسوی کو برطانوی شاعر ایڈورڈ فٹس جیرالڈ کا انتقال ہوا۔ وہ 31 مارچ سن 1809 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہیں مشرقی زبانوں، خاص طور پر فارسی ادب میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے 2 معروف ایرانی شاعروں، عمر خیام اور عبد الرحمان جامی کے شعری مجموعوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ خیام کی رباعیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قدر مہارت کا ثبوت دیا کہ اس ترجمے کو ان برسوں میں دنیا کے بہترین ترجموں میں قرار دے دیا گیا، اور ان کا ترجمہ انسانی معاشرے میں خیام کے احترام کا باعث بنا۔ فٹس جیرالڈ نے وصیت کر دی تھی کہ ان کے سنگ قبر پر یہ عبارت لکھی جائے: جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، ہم نہیں۔ آٹھ جمادی الثانی سن 1328 ہجری قمری کو خراسان کے مشہور معاصر عالم دین، خطیب اور وائز شیخ محمد تقی بہلول ایران کے مشرقی شہر گناباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس حاصل کی، اور اس کے بعد سبز بار چلے گئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ شاہ رضا خان کے حکم سے ایرانی عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی تو محمد تقی بہلول نے مشہد کی مسجد گوہر شاد میں پہلوی حکومت کے خلاف سخت تقریر کی، جس سے بوکھلا کر شاہی حکومت نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین کی بڑی تعداد کو خاک و خون میں غلطا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد محمد تقی بہلول مشہد سے بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ چونکہ اس وقت افغانستان کی پالیسی ایرانی پالیسی سے مطابقت رکھتی تھی، اس لیے افغان حکام نے اس بات کے پیش نظر کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، محمد تقی بہلول کو جیل میں ڈال دیا اور 30 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو جیل میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایران ہوتے ہوئے مصر، عراق اور دیگر عرب ممالک کے سفر پر چلے گئے۔ شیخ محمد تقی بہلول اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران واپس آ گئے تھے۔ ۱۱ دی ۱۳۹۰ ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن کو صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے چوتھے شہید تھے۔ احمدی روشن ۱۳۵۸ ہجری شمسی میں ایران کے مغرب میں ہمدان کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہونے کے علاوہ معتبر رسائل میں اپنے مضامین بھی شائع کراتے تھے اور سائنسی تحقیقات بھی انجام دیتے تھے۔ احمدی روشن پر ان کے دفتر جاتے وقت حملہ کیا گیا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور رضا قشقائی بھی شہید ہوا۔ کچھ دن کے بعد ان کو اور ایران کے دیگر ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے والے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کا اعتراف کیا۔ گرفتار شدگان نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، نیز یہ اعتراف بھی کیا کہ ان کو صہیونی حکومت کے کارندوں نے حملے کی ٹریننگ دی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.